جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجا, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے.
دیکھتے ہی
گزشتہ مجلس میں مجالس ابرار جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے, اسے پڑھ کر ہم نے ایسی طاعت کی فہرست پڑھی تھی کہ جس سے دوسری طاعت کا سلسلہ قائم ہو جائے. اس کا خلاصہ پھر اپنے لیے اور سب کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک تو علم دین حاصل کرنا, وہ کتب سے یعنی کتابوں سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے, بلکہ تحصیل کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت, یعنی اس سے مراد اللہ والے علماء کی صحبت ضروری ہے. اور دوسرا نماز, پانچ وقت کی نماز مردوں کے لیے باجماعت سنت کے مطابق مسجد میں, اور خواتین کو بھی پانچ وقت نماز اول وقت میں پڑھ لینا, اس کی پابندی کرنا اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا. اور تیسری چیز, لوگوں سے کم بولنا کم ملنا, اور جب کچھ بولنا ہو تو سوچ کر بولنا. فرمایا کہ سوچ کر بولنا ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے. اور ایک دن میں محاسبہ اور مراقبہ ہے, یعنی اکثر اوقات خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں, میرے سب اقوال و افعال اور احوال پر ان کی نظر ہے. یہ مراقبہ ہوا. اور محاسبہ یہ ہے کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب کتاب ہو رہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہو جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے. اور پانچویں چیز کے ایک ان میں توبہ اور استغفار ہے. جب کوئی لغزش ہو جائے تو دیر نہ کرے, فوراً گر گرا کر توبہ کرے, سجدے میں ہو سکے تو سجدے میں گر کر خوب معافی مانگے, اور رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے. تو یہ وہ پانچ طاعات ہو گئی کہ جن کی وجہ سے, ان کے اہتمام کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالی تمام طاعات کا دروازہ کھل جائے گا. اور جن گناہوں سے بچنا ہے وہ گناہ یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے, اور ان کے بچنے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان شاء اللہ تعالی کا فضل ایسا مرتب ہوگا کہ قریب قریب لکھا ہے کہ تمام معاصی سے ان شاء اللہ نجات ہو جاتی ہے. تو ایک ان میں سے غیبت ہے, اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں, اس سے بچنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شریدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے, نہ سنے, نہ اچھا نہ برا. یا اچھا سننے بیٹھتے ہیں, کچھ کہنے لگتے ہیں, کوئی نہ کوئی برائی منہ سے نکل جاتی ہے. اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے, ذکر کرے تو اپنا ہی کرے. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی اس کو فرصت ملتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ان میں سے ظلم ہے, خواہ مالی یا جانی یا زبانی. مثلا کسی کا حق مار لیا, تھوڑا یا زیادہ، یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، یا کسی کی بے آبروئی کی، تو ظلم نہ ہو. اور تیسری بات کہ ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا اور اوروں کو حقیر سمجھنا ہے. ظلم اور غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتی ہیں. حقد و حسد اور غضب وغیرہ سب اسی کی پیداوار ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اور ان کو حقیر سمجھنا، اپنی خوبیوں کو مد نظر رکھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو عیبدار سمجھنا. اور ایک ان میں سے غصہ ہے. فرمایا کہ کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہوں، کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے. سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا. جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی، جو کام ناکردنی تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا. بعد غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ غصہ، بے جا غصہ نہ ہو یا غصے سے مغلوب نہ ہو. اور پانچویں بات کہ ایک ان میں غیر محرم عورت یا مرد، یعنی امرت سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، یا عورت کے لیے مرد سے تعلق، نامحرم مرد ہو یا مرد کے لیے نامحرم عورت ہو، کسی بھی غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، اسی طرح سے کسی لڑکے سے اور امرت لڑکے سے تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کے پسند کے طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ و نرم کرنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو جو مسائل پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں. اور چھٹی چیز ایک ان میں سے یہ ہے کہ طعام مشتبہ یعنی حرام کھانا، اس سے تمام ظلمات اور قدورات نفسانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر طاعت کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضائے عروق میں پھیلتی ہے، رگوں میں پھیلتی ہے. تو جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا اور ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہوں گے. چھ معاذی پیدا ہوتے ہیں، ان کے ترک سے انشاءاللہ تعالی اوروں کا ترک بہت سہل ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ خود بخود متروک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ہم پڑھ کر سنا چکے ہیں کہ جو لوگ خود دیندار ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خبر نہیں لیتے اور ان کے گناہوں پر راضی رہتے ہیں، یا اپنے یار دوستوں سے تعلقات رکھتے ہیں، خود نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تمام احکام شرعی پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان یار دوستوں کے گناہوں پر راضی رہتے ہیں یا ان سے خوش رہتے ہیں، نفرت نہیں کرتے، اور جہاں قدرت ہے وہاں اس کا اظہار نفرت نہیں کرتے، ان کو روک ٹوک نہیں کرتے، تو اس پر جو ہے بڑا خطرناک واقعہ یہاں لکھا ہے کہ ہفتارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں امم سابقہ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو. عرض کیا کہ اللہ، فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کی. ہفتارہ فرماتے ہیں کہ ماں اس کے الٹ دو، وہ بھی انہی میں سے ہے، اس لیے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں بل بھی نہ پڑتا تھا. اور اس کی مثال تو دنیا میں موجود ہے کہ جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کو امتیاز دیتا ہے، وہ شخص بھی باغیوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے. ہم جس کے وفادار ہیں، وفاداری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نہ ملیں، ورنہ ایسے شخص کو وفادار ہی نہ کہیں گے. جو دشمنوں سے ملے یہ تو اجتماع دین ہے، دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے تو این خیال است و محال است و جنون. یہ اغلاط نکاح کے عنوان سے مضمون ہے، نکاح کی اصلاح طلب رسمیں. تو اس میں فرمایا کہ کچھ نمونے کو کچھ باتیں یہاں جمع کی گئی ہیں کہ نکاح کی وہ رسمیں جن کی اصلاح ضروری ہے اور جن کا تعلق لڑکے والوں سے ہے. بڑی لے جانا ہے، بھائی باتیں نہیں کرو، بڑی لے جانا، زیادہ تعداد میں بنا پر رواج اتنے اشخاص کو لے جانا جس کو عرف میں بارات سمجھا جا رہے ہیں. آج کل یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہو گیا ہے کہ رخصتی میں، بارات میں ایک اجتماع ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے، پٹاخے بازی، گناہ کی بہت سے کام ہوتے ہیں. مدعو شدہ سے زیادہ اشخاص لے جانا، جتنے لوگوں کو دعوت ہے اس سے زیادہ لوگوں کو لے جانا. اور بعض لوگ اصرار کرتے ہیں, اب سامنے والوں کی حیثیت نہیں ہے تو, لیکن وہ کہتے کہ ہمارے تو مہمان ہیں اتنے زیادہ ہیں, آپ کو اتنی ہی دعوت دینی پڑے گی. یہ کسی کو مجبور کرنا, کسی کی اجازت کے بغیر, کسی کی طیب خاطر کے بغیر کوئی کام کرنا, یہ بھی حرام ہے. لڑکی کے لیے ہدیہ پارچہ جات وغیرہ بطور نمائش بھیجنا اور بھیجنے کو ضروری سمجھنا, بھیجنے میں تو حرج نہیں لیکن بھیجنے کو ضروری سمجھنا کہ بغیر اس کے نکاح نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اس کی نمائش کرنا. سہرا یا بدھی کا برتنا, نامحرم اشخاص کا اذن کے وقت, یعنی بلا اجازت لڑکی یا لڑکے سے اجازت کے وقت نامحرم اشخاص کا جانا اور اس کو اپنا حق سمجھنا, کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے فلاں ہیں, ہم تو فلاں رشتے, ہم تو خالو ہیں, ہم تو پھپھا ہیں, یہ سب نامحرم ہیں تو ان کو ایسے وقت میں نہیں جانا چاہیے, کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے, ان سے پردہ ہے, لیکن یہ تو اور بھی بے حیائی ہے کہ ایسے وقت کے اندر جانا. نامحرم اشخاص کا لڑکی کا منہ دیکھنا اور دکھانا, ناچ گانا یا باجا ہونا, نیوتا وصول کرنا, مہر کے معاملے کو پہلے سے صاف نہ کرنا اور اس کو عیب سمجھنا, اور بر وقت نکاح نزاع و تکرار کرنا, دعوت ولیمہ یا دعوت ولیمہ ریا و تفاخر کے ساتھ کرنا, دعوت ایسے کرنا کہ اس میں ریا دکھلاوا اور تفاخر فخر کے, اس نے چار ڈشیں رکھی تھی تو ہم چھ رکھیں گے, دس رکھیں گے, اور بہت زیادہ ڈیکوریشن کرنا, بہت زیادہ سجاوٹ کرنا, خصوصاً چھوٹی چھوٹی جو بلب ہوتے ہیں وہ ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہ ہوتے ہیں, وہ تو منع ہے. روشنی کی ضرورت ہو تو بڑے پاور کا بلب لگایا جا سکتا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے بلب جو سجاوٹ کے استعمال ہوتے ہیں وہ منع ہے. لڑکی والوں سے اپنے ملازمین وغیرہ کا انعام طلب کرنا بعنوان حق الخدمت, اس میں رسمیں بھی بہت ہوتی ہیں, کثرت سے رسمیں ہوتی ہیں عجیب و غریب. آج کل تو اور نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں, بس جو جی میں آیا وہ کر لیتے ہیں. دین مہر کو قابل اہتمام خیال نہ کرنا اور اس کی ادائیگی میں غفلت برتنا, مہر نہ دینا یا اس کو دینے کا اہتمام نہ کرنا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اگر فوری طور پر شرط طے کی گئی ہے کہ فوراً ادا کیا جائے گا تو فوراً ادا کرنا چاہیے, اور اگر موجل لکھا ہے تو اس کو جو ہے جس وقت یہ نہیں ہو سکے اس کو ادا کر دینا چاہیے, اس کے ذمے رہتا ہے شوہر کے. ایسے معاملات قصدن کرنا جس سے لڑکی والوں کی سبکی یا ان کو پریشانی ہو یا اپنا نام اور شوہر ہو, ستاتے ہیں اور پیسے وصول کرتے ہیں, پھر وہ راستہ کھولتے ہیں, کبھی جوتی چھپا دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, یہ سب باتیں گناہ کی ہیں. تقریب کی وجہ سے فرائض و واجبات شرعیہ میں سستی یا لاپرواہی برتنا, ایسا عموماً ہو جاتا ہے کہ تقریب ہو رہی ہے, نمازوں کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں, نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, اور دلہن جو ہے لڑکی وہ اس کے اوپر میک اپ تھوپا ہوا ہے, اب نہ تو اس کو وضو کر سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے, یا شرم کے مارے نہیں پڑھتے نماز, یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تمام تقریبات کو سنت کے موافق کرنے کی, بلکہ پوری زندگی ہر لمحہ سنت کے موافق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے, اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو, پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ تر حرام کر دیتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے. احکر مولف ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ عرض فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا, گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر مسجد جانا ہے نماز کے لیے تو اطمینان سے جانا, دوڑ کر نہ جانا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شمائل عادات اور اخلاق کے بیان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے بہت ڈرتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں گلط ہو جاتا جو کاٹ دیا جاتا. حاشیے میں لکھا ہے کہ راجح یہ ہے کہ یہ قول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, مگر مدعا کچھ اسی روایت پر موقوف نہیں. دوسری احادیث میں نص ہے انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ, یعنی میں اللہ تعالیٰ سے تم سے تم لوگوں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ تقوا اختیار کرتا ہوں, تو یہ اس کے مخالف نہیں ہے. اور آپ اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک ورم کر جاتے. اس پر ہر تعالیٰ و تقدس نے براہ ترحم فرمایا طہٰ الی آخر, یعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. اور آپ نماز پڑھتے اور آپ کے سینے میں ہنڈیا کا سا جوش ہوتا تھا جو سنائی دیتا تھا. اسی طرح عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور آپ برابر مغموم رہتے تھے, کسی وقت آپ کو چین نہ تھا, یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی, اور دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا, یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب اور عرفان میں مستغرق تھے اور آنن فانن ترقی فرماتے رہتے تھے, کیونکہ تجلیات متجدد ہوتی رہتی ہیں اور تجلی حسب استعداد محل تجلی کی ہوتی ہیں, اور آپ کی استعداد برابر متزائد ہوتی جاتی تھی, اس لیے تجلیات بھی لا تقف عند حد فائز ہوتی تھی. پس جب مرتبہ ماں باپ کو عالی دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ما قبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف منسوخ فرماتے تھے. کیا تم نے سنا نہیں کہ نیکوں کے حسنات مقربین کے سیئات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ